الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْد, اپنے وعدوں کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, یقیناً یہ جو عہد ہے, وعدہ ہے, اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھ ہوگی. تو انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہے خطاب جمعہ کی, اس کا موضوع ہے ایفائے عہد اور ایفائے عہد کی اہمیت. خاص طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی معاشرے کو پرکھنے کے لیے, اس کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ہی اصول کافی ہے کہ وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے معاہدوں کو یا اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اگر لوگوں کی بڑی تعداد معاہدوں کو, کمٹمنٹس کو پورا کر رہی ہے تو اس پر اظہار تشکر کیا جا سکتا ہے کہ وہ معاشرہ مومنین کا معاشرہ یا بڑی تعداد اہل ایمان پر مشتمل ہے. اور اگر بڑی تعداد ایفائے عہد وعدوں کو پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بڑی تعداد لوگوں کی منافقین پر مشتمل ہے. یہ بڑا آسان سا اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دیا کہ اس اصول کے تحت اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ جن کو اس وعدوں کا کچھ احساس بھی ہے, معاہدوں کا احساس, کمٹمنٹس کا احساس, اور پھر وہ اپنے معاہدوں کو, اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. قرآن حکیم میں بندہ مومن کی جو شخصیت بیان کی گئی ہے, اس کی شخصیت کے جو خد و خال بیان کیے گئے ہیں, ان میں اہم ترین کہا جا سکتا ہے کہ وہ معاہدوں کو پورا کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ پاک نے نیکی اور تقوی کا ایک معیار بیان فرمایا. متقی کسے کہتے ہیں, متقین کی صفات کیا ہیں, نیکی کا جامع ترین تصور ایک آیت, آیت نمبر 177. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی کوئی باہمی معاہدہ کر لیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, معاہدوں کو پورا کرنے والے کہ جب وہ باہمی کوئی معاہدہ کریں. لہذا آج آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنی ہے کہ اس ایفائے عہد کی اہمیت کیا ہے. پھر معاہدوں کی مختلف قسمیں ہیں جس میں ہر معاہدہ, ہر وعدہ انتہائی اہم ہے. تو انشاءاللہ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کون کون سے معاہدے ہیں جن کو پورا کر رہے ہیں یا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسے معاہدات بھی ہیں کہ جس کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہوں. تو ہم دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ آئندہ زندگی میں جو معاہدات ہم نے کر لیے ہیں ان کو پورا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بندہ مومن کی شخصیت کا خد و خال اس میں معاہدوں کو پورا کرنا. لہذا ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو. کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا دین لمن لا حد له. اس شخص کا کوئی دین نہیں, یعنی اس شخص کے دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں, لمن لا حد له, جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو, جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہ ہو. ولا ایمان لمن لا امانت له, اور اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں, یعنی اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں, جو اپنے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو. لہذا ہم سب کو اس حوالے سے تشویش یا فکر لگنی چاہیے, فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاہدوں کو پورا کریں. منافقین کی تین نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی. پہلی, جب بات کریں جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا گویا منافق کی علامت ہے. نمبر دو, وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں. اور نمبر تین, جب امانت رکھوائی جائے یا کوئی عہدہ دیا جائے, کوئی بھی آفس اس کو دیا گیا ہے تو اس میں وہ خیانت کرے. تو گویا یہ تین علامات منافقین کی ہیں, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, اسی طرح امانت میں خیانت کرنا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرما دے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے گر درجے میں ہوں گے, سب سے نیچے درکے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے گر درکے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو اب ہم نے در حقیقت یہ غور کرنا ہے کہ کون کون سے معاہدات ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں اور جن کی پاسداری ہم پر لازم ہے. سب سے اہم ترین معاہدہ معاہدہ باب مفعلہ سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں دو طرفہ کوئی معاملہ ہو, معاہدہ جس میں دو فریق ہوں. پہلا اہم ترین معاہدہ شریعت کا ہے. شریعت اسلامی کے تحت ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے, اور یہ وہ وعدہ ہے, یہ وہ عہد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے اس وقت لیا کہ جب ہماری ارواح کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا. رب کائنات نے ارواح انسانی کو پیدا فرما کر ان سے معاہدہ کیا لیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں. تو تمام ارواح انسانی نے جواب دیا, قالو بلا شہیدنا, جواب ہے کہ اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں. گواہی انسان شعوری طور پر دیتا ہے, شعور کے ساتھ یہ وعدہ لیا گیا. تو بہرحال یہ معاہدہ عہد الست جو ہماری ارواح کے اندر موجود ہے, ہمارے دل میں اس کی ایک پیاس, ایک معرفت موجود ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرنے کی, توحید کی پیاس تو ان کے دل میں موجود ہے, معرفت خداوندی کا سامان دل میں موجود ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہیرا چھپ جائے, اوپر سے مٹی آ جائے بہت ساری, تو ہیرا تو اندر چھپ گیا نا, نظر نہیں آ رہا. جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دے دی وہ اس مٹی کو, میل کو, چہل کو, غفلت کے جو دور کرتے ہیں, وہ ہیرا باہر آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح شریعت اسلامی میں جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کلمہ پڑھنے کی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ در حقیقت ایک معاہدہ ہے. آپ اس کلمے پہ غور کیجئے, اس کی اہمیت پر غور کیجئے. اس کا پہلا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے, اللہ پاک سے ایک معاہدہ ہم کر رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں. الہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس سے شدید محبت کی جائے, جس کی اطاعت کی جائے, یعنی جو عبادت کے قابل ہو, اور اس کائنات میں عبادت کے قابل صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہونے کا حقدار ہے ہی نہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے معبود مان لیا جس کی عبادت کی جائے، تو اب معاہدے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ ہے اصل میں لا الہ الا اللہ کا حاصل۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت رب کو رب مان کر ساری زندگی اس کی اطاعت کرنا، اس کی محبت کے جذبے سے اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے عبادت، پہلا حصہ اس معاہدے کا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے یا اس کی اطاعت نہیں کر رہا، تو در حقیقت وہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس خلاف ورزی کے نتیجے میں وہ منافق قرار پا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی شدید اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گواہی دی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام رسول مان لیا، تو رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا، یعنی پیغامبر، پیغامبر میسنجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ تو در حقیقت اطاعت تو اللہ ہی کی کرنی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ پاک ہم سے کیسے راضی ہوگا، یہ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس اعتبار سے واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ بہرحال اس آیت سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے محبت کے جذبے سے، تو یہ اتباع بنتی ہے، پیروی بنتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے محبت کے جذبے سے، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حاصل۔ مختصراً یہ اہم ترین وعدہ ہے، کیونکہ تمام معاہدات اس معاہدے کے تحت ہی ہیں، چاہے وہ حقوق و لباس سے متعلق ہو۔ اگر اللہ سے کیا ہوا وعدہ کوئی شخص پورا نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا، تو وہ بندوں سے کیے ہوئے وعدے کیسے پورا کر سکتا ہے؟ لہذا معاہدے میں اہم ترین معاہدہ شریعت کا معاہدہ، الحمدللہ یہ جب ہم کلمہ پڑھ کر ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں، یہ اسی کا اظہار ہے۔ یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، بار بار یہی معاہدہ ہے جس کو رینیو کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ گویا سورہ فاتحہ پڑھ کر خاص طور پر آیت نمبر 4 میں اسی وعدے کو رینیو کیا جا رہا ہے، ریفریش کیا جا رہا ہے کہ ہم یہاں آئے اپنا جو مقصد تخلیق ہے عبادت، اس کو تازہ کریں۔ دوسرے معاہدہ یہ بین الانسانی معاہدہ کہلاتا ہے، انسانوں کے درمیان حقوق العباد کے حوالے سے۔ ان میں سے بھی بعض معاہدات وہ ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، مورل کانٹریکٹس ان کو کہا جا سکتا ہے، جن میں اہم ترین والدین اور اولاد کے درمیان معاہدہ ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ والدین اپنی اولاد کی نشوونما، تربیت اور تعلیم کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ سائن کریں، جیسے ہی اولاد پیدا ہو کوئی پرچہ آیا ساتھ کہ ایگریمنٹ کیا جائے، جناب آپ اس کی 25 سال تک تربیت کریں گے، پیسہ لگ، کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی معاشرے میں نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کے اندر ایک فطری محبت رکھی ہے اللہ پاک نے، شفقت رکھی ہے اپنی اولاد سے کی تربیت کے حوالے سے، کیا کچھ نہیں کرتے ماں باپ۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ لازم ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو اب وہ اولاد جو جوان ہوئی ہے ماں باپ کے زیر سرپرستی، اب اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے، اور ان کے احساسات کا خیال رکھے وغیرہ، اس حوالے سے قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے. پانچ مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے، جس سے آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. بس میرے خیال میں اس کے بعد کوئی اور جملہ یا اور تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچ مرتبہ اللہ کا حق بیان ہوتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن میں بار بار جہاں اللہ کا حق بیان ہو رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا ٹھہرانا، فوری طور پر اللہ کے بعد بندوں میں والدین کے حقوق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور سورہ بنی اسرائیل جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں والدین کے حوالے سے تو بڑی تفصیل سے اللہ پاک نے حقوق بیان کیے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان سے اف نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی عزت اور احترام سے ان سے بات کرنا، وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. یہ پانچ حقوق ہیں والدین کے جو اس آیت میں بیان ہوئے. نمبر ایک، ان سے اف نہ کہنا. نمبر دو، ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر تین، ان سے بات کرو بڑی شفقت، بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور نمبر چار، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے بیسیکلی کہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے انسان ایسے کھڑا ہوا ہو جیسے غلام ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، کنیز ہوتی ہے اپنی مالکن کے سامنے. اور آخری بات جیسے بیان ہوئی دعا، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کی جائے، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہم دعا کرتے ہیں، انفرادی دعا یا اجتماعی جو بھی ہو، لیکن انفرادی دعا کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، عام طور پر اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کی شادی ہوتی ہے. ذہن میں رہے انا من ازواجکم، یہ من جو لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے ساری بیویاں اور سارے اولاد دشمن نہیں ہو سکتے. اگر بیوی نیک ہے صالح ہے، اولاد نیک ہے صالح ہے، تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت ہی نہیں ہے. سب سے بہترین دنیاوی اعتبار سے مال و متاع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نیک اور صالح اولاد اور نیک اور صالح بیوی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کانٹریکٹ ہے، یہ وہ سوشل کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے کہ جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ماں باپ اور اولاد کے درمیان یہ معاہدہ ہے. ہر معاشرے میں ہے، جن معاشروں میں ان معاہدات کی پیروی نہیں کی جا رہی وہ معاشرے برباد ہو گئے، خاندان برباد ہو گیا. جیسے آپ یورپ کے بارے میں اگر تجزیہ کر لیں، آپ غور کر لیجئے کہ وہ معاشرہ برباد کیوں ہو رہا ہے، وہاں کیوں ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، اقدار ختم ہو گئی ہیں، بڑوں کا احترام نہیں ہے، خاندان ختم کیوں ہو رہے ہیں. اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ یہ جو سوشل گائیڈنس اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر وہاں عمل نہیں ہو رہا. پہلی بات تو میاں بیوی کے درمیان ہی جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، اس کا تعین ہی نہیں ہے. وہاں پر جو معاشرے کا حال ہے وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا. پھر ظاہر بات ہے ماں باپ کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. سنگل پیرنٹ کے حوالے سے ایک فیملی سسٹم ہے جو انٹروڈیوس کروانا پڑا، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے ہیں کہ جن کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا. تو جب اس کو اپنے باپ کا نام ہی نہیں پتا تو اب خاندان کیسے آگے چلے گا، کیا ہوگا؟ اس وجہ سے وہ معاشرہ برباد ہو رہا ہے. تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، اقبال نے یہ بات 100 سال پہلے کہی ہوگی، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور ناپائیداری اب کیا ہے کہ وہاں پر اب کوئی فیملی سسٹم باقی نہیں. جب فیملی سسٹم ہی نہیں ہے تو وہ جو ذہنی سکون، وہ جو مینٹل سیٹسفیکشن تھی، قلبی سکون تھا، اطمینان تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. نتیجتاً رات کو نیند نہیں آتی. ٹرینکولائزر اکثر اور بیشتر کھانے والے کون لوگ ہیں؟ نفسیاتی طور پر اکثر اور بیشتر دماغی اعتبار سے بیمار لوگ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں، کینیڈینز ہوں یا امریکنز ہوں یا 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 یورپینز ہوں، ان میں سے اکثروں بیشتر نفسیاتی اعتبار سے بیمار قوم، میجورٹی ان کی بیمار ہے. نتیجہ کیا ہے کہ خاندانی سطح پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ماں باپ کا احترام ہے، اولاد کی تربیت ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہیں، یا پھر یہ کہ حقوق و فرائض کا تعین ہے، وہ وہاں باقی نہیں رہا. الحمدللہ ہمارے ہاں بھی باقی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اس پر جتنا باقی رہ گیا ہے، اور جو باقی رہ گیا اس کو بچانے کی فکر کرنی ہے. کیونکہ اصل وار جو ہے، اصل حملہ جو ہے وہ اسی معاشرتی سطح پر، خاندانی نظام پر ہے. بے حیائی اور فحاشی جس طرح پھیلائی جا رہی ہے، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، اتفاق سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ پہلے تو صرف انڈین چینل سے جو ہماری خواتین یا ہماری نئی نسل کو برباد کر رہے تھے، اب باقاعدہ سازش کے تحت ترکی زبان یا ترکی جو بھی اس معاشرہ ہے وہاں کی خرابیاں، خباستیں، وہ معاشرہ بھی جو ہے بربادی کے قریب سے قریب تر جا رہا ہے. یورپ سے متاثر ہے، میجورٹی وہاں کی سیکولر ہے، اور نتیجتاً بے حیائی اور فحاشی کا پلندہ ہے وہ ترکی کا معاشرہ. ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، باقاعدہ اردو چینل ہے کوئی، اس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کا ہم سے، اس اعتبار سے کلچر بہت زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ بے حیائی کا سامان جو پہلے صرف انڈین چینلز کے ذریعے آ رہا تھا، اور اب وہ ترکی چینلز یا اور دیگر جو چینلز ہیں، یورپ کے چینلز ہیں، وہ دکھائے جا رہے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا نئی نسل جو ہے وہ اس سے لازمن متاثر ہوگی اور ہو رہی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ہمارا خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ابھی سے اس کی سمجھ عطا فرمائے، پلاننگ کرنے کی توفیق دے، ان بے حیائی کے اڈوں سے، ان بے حیا چینل سے، خاص طور پر انٹرنیٹ ہو یا موبائل کے ذریعے جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل کی خاص طور پر اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور شیطان کا یہ جو ہتھکنڈا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ دھڑلنے کے ساتھ نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، اور ہماری میجورٹی وہ ہے جو اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے اس کو ایڈاپٹ کر رہی ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ان معاہدات کے حوالے سے ہم تجزیہ کریں، والدین کے حوالے سے جو حقوق ہیں، اسی طرح بیوی اور شوہر کے اعتبار سے جو حقوق و فرائض ہیں، اولاد کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. اب عام طور پر اولاد کی بڑی فکر کرتے ہیں، یقین کریں اولاد کے لیے انسان واقعی ایک بہت پریشان ہوتا ہے. گھر میں اگر ڈینگی کا خطرہ ہو، خدا نہ خواستہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر ڈینگی آ گیا، ماں باپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک اولاد سے متعلق یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہاں یہ ڈینگی سے محفوظ ہے یا نہیں. یہ اپنا پرسنل تجربہ بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بھی ہوگا کہ اگر خطرہ ہو کہ مچھر آ گئے ہیں، ملیریا ہے یا ڈینگی آ گیا ہے، ماں باپ اتنی آسانی سے سو نہیں سکتے جب تک اپنے بچوں سے متعلق یہ کنفرم نہ کر لیا جائے کہ ہمارا بچہ اس سے محفوظ ہے. یہ پوٹینشیل اللہ پاک نے جذبہ رکھا ہے اولاد کے لیے. اسی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھانا، یہ بھی ذاتی تجربہ ہے. اللہ پاک نے توفیق دی، جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہاں دو ڈاکٹر ایک برتھ سرٹیفکیٹ نکلوا رہے تھے، اور ان کا کچھ گفتگو سننے سے پتا چلا کہ یہ سرٹیفکیٹ نکلوایا جا رہا ہے اس لیے کہ ابھی جو تین دن پہلے بچی پیدا ہوئی اس کا ایڈمیشن کروانا ہے. تین دن کی بچی کا ایڈمیشن، پتا چلا کہ وہ جہاں ایڈمیشن کرانا ہے وہاں تین سال پہلے بچے کی پیدائش پہ ہی ایڈمیشن ہوتا ہے، ورنہ تین سال بعد ایڈمیشن نہیں ملے گا. تو بڑی فکر ماں باپ کو کہ فلاں اسکول میں پڑھانا ہے، لباس ایسا ہو، دکھانا یہ ہے. لیکن میرے بھائی، اکثر و بیشتر اولاد سے متعلق آخرت کی فکر کہ میری اولاد جہنم میں چلی جائے خدا نہ خواستہ، اگر غافل ہے، نہ نمازیں نہیں پڑھ رہی، دین نہیں سیکھ رہی یا دین نہیں سیکھ رہا، اور خدا نہ خواستہ کسی ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ڈال دیا جہاں کے اساتذہ کے اندر فکر آخرت نہیں ہے، جہاں کے ماحول انتہائی وحیات اور بے حیائی پہ مبنی ہے، تو اس بات پر ہمیں تشویش ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے خیالات کیسے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں. اکثر و بیشتر اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو بہرحال دوسرا معاہدہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، سوشل کانٹریکٹ. یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک نے ہمارے اپنے اندر اس کی فکر رکھی ہے. تیسرا اور آخری معاہدہ وہ ہے، یہ جو بعض اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر شادی سے متعلق. شادی ایک معاشرتی معاہدہ ہے، اس میں تو باقاعدہ جو اس معاہدے کے لیے ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے، چار مرتبہ سائن کیے جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی، اور جب پوچھتے ہیں مولوی صاحب قبول ہے تو بڑے خوشی خوشی جواب دیا جاتا ہے قبول ہے. وہ قبول ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف دو دو جملے دو الفاظ نہیں ہیں، کہا جاتا دو بول ہی تو ہیں، یہ دو بول نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے تحت خاندان وجود میں آ رہا ہے، اس خاندان کے تحت پورا معاشرہ وجود میں آئے گا. یہ پوری ایک چین ہے کہ اگر یہ معاہدہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ پاک کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں قبول ہے، کہ اب وہ جو بیگم صاحبہ آئیں گی ان کی تمام تر ضروریات، نان نفقہ اس کا مہر، اس کو گھر دینا ہے، اس کی تمام تر ضروریات اب مرد کے اوپر اللہ پاک نے رکھی ہے. اور رجال قوامون علی النساء، رب کائنات نے اس کی جو ہے اس کو بڑا بنایا ہے، گھر کا مینیجر بنایا ہے، گھر کا منتظم بنایا. تو مرد ہونے کی حیثیت میں یہ قبول ہے، یہ جو کہتا ہے مجھے نے قبول کیا، یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، احساس ذمہ داری ہے کہ یہ میں نے قبول کیا. اب اس کی تربیت کرنا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، پھر اللہ پاک اس کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کی فکر کرنا جہنم کی آگ سے بچانے کی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی تنخو قسم کے فرشتے ہیں اس پر، ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا. لہذا شادی یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، حقوق اور فرائض کا تعین ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں جس طرف عام طور پر ہماری توجہ ہی نہیں، جب ہم کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، اس جاب میں سروس جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی جاتی ہیں، ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کے یہ فرائض ہیں، یہ آپ کا عہدہ ہے، یہ آپ کے ورکنگ آورز ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. جب ہم سائن کرتے ہیں اپائنٹمنٹ لیٹر کو تو سیلری کو تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور بینیفٹس کون کون سے مل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ذمہ داریوں کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ ادا ہی نہیں کرنی. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال ہے. لہذا ہم جب معاہدہ کرتے ہیں کسی سے بھی کریں، کسی بھی نوعیت کا ہو، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ معاہدہ پورا کرنے کا حکم کس نے دیا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، کیونکہ معاہدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو جتنے بجے جانا ہے اتنے بجے پہنچے وہاں، اور جتنے بجے واپس آنا ہے وہاں سے نکلیں، لیکن اتنے بجے پہنچ کے کریں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تو اب فنگر پرنٹس کے ساتھ انٹری اور آؤٹ ہو رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پاکستانیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستانیوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے، انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو ان کے مزاج میں. تو ان تو کر دیا، پھر غائب ہو گئے، پھر شام کو آ کر دوبارہ آؤٹ کر لیا، کیا کر لیں گے آپ؟ جب تک خدا کا خوف نہ ہو با خدا، آپ کوئی سا بھی نظام بنا لیجئے، کیمرے لگا دیجئے، اگر خوف خدا نہ ہو اپنے معاہدات کو پورا کرنے کے اعتبار سے، تو انسان بڑا، ان الانسان خلق ضعیفا، بڑا کمزور واقع ہوا ہے، بڑا تھردلا واقع ہوا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام تر معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ اللہ سے کیے ہوئے ہوں، بندوں سے کیے ہوئے ہوں، یا پھر یہ کہ کوئی تجارتی معاہدہ ہو، یہ سارے معاہدات ہمیں پورے کرنے. معاہدات پورے کریں گے انشاءاللہ اس کا نتیجہ ایک بہتر معاشرہ وجود میں آئے گا. آج بھی اگر آپ کوئی اصول بیان کرنا چاہتے ہیں کون سا معاشرہ بہتر ہے، پوری دنیا کے اقوام کا اگر آپ جائزہ لیں، آپ کو وہ لوگ پسند آئیں گے کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ ویسی ہو. الیکٹرانک کا سامان لینے کے لیے اگر آپ جاتے ہیں اور میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے تو آپ اعتماد سے خریدتے ہیں یا نہیں؟ یہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، آپ اس کو مانیں. اسی اعتبار سے اور دیگر اقوام سے متعلق بھی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ خصوصیات مسلمانوں کی ہیں، رب کائنات نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا ہے. ہم نے چھوڑ دی کسی اور نے اختیار کر لی. بہرحال اللہ سے دعا کریں, یہ دعا مانگنے کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام تر معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا کرنے سے پہلے اگر آگے صف بندی کر لی جائے تو زیادہ مناسب ہے.